www.dmitnam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا تقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بالله صدق الله العظيم. اور یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب لفظ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ ان آیات پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے لیے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقی لوگوں کے لیے نمونہ بنا دے. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اونچے درجات کا بدلہ دیا جائے گا ان کے صبر کی وجہ سے, اور وہاں ان کا استقبال کیا جائے گا دعا کے ساتھ اور سلام کے ساتھ. اس جنت میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے, بہترین ٹھکانہ ہے اور مقام ہے. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم اس کو نہ پکارو, اور تم نے دین کو جھٹلایا ہے تو یہ جھٹلانا تمہارے لیے وبال بنے گا. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی ہم نے تلاوت کی ہیں, اور یہ سورۃ الفرقان کی آخری آیات ہے, آیت 72, 73, 74, 75, 76 اور 77. اور انہی آیات پر سورۃ الفرقان بھی مکمل ہوئی ہے, اور انہی آیات میں عباد الرحمن کی تفصیلات بھی مکمل ہوئی ہیں. تو رحمان کے بندوں کا ذکر چل رہا تھا کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں, اللہ کے خاص بندے کیسے ہوتے ہیں, اولیاء اللہ کیسے ہوتے ہیں. تو ان کی صفات کا ذکر چل رہا تھا, تو کافی کے بعد پیچھے گزر چکی. آج جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے جو پہلی آیت ہم نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ والذین لا یشہدون الزور, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باطل چیز میں حاضر نہیں ہوتے, جو باطل چیزوں میں شامل نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور یہ لوگ جب لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو جملے ذکر فرمائے ہیں اور عباد الرحمن کی دو صفتیں اس ایک آیت میں ذکر کی گئیں. پہلا جملہ تو یہ ہے کہ والذین لا یشہدون الزور, یہ شہید یشہدو کے معنی گواہی دینے کی بھی آتے ہیں, جیسے آپ جانتے ہیں شہادت شاہد, تو شہادت گواہی کو بھی کہتے ہیں, اور زور جو ہے وہ جھوٹ کو کہتے ہیں. تو اس کا یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے, اور کئی مفسرین نے اور ہمارے اقابر میں سے کچھ لوگوں نے کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. شہادت الزور, شہادت الزور احادیث میں بھی آتا ہے. تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے, زندگی بھر انہوں نے کبھی جھوٹی گواہی نہیں دی, نہ ان کو اس کی عادت ہے, جو بات کرتے ہیں سچی ہوتی ہے. اور اس کا دوسرا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے جس کو کئی مفسرین نے اختیار کیا, مثلا حضرت شیخ الہند قدس اللہ سرہ نے اس کو اختیار کیا, اور یہ ہے کہ شہید یشہدو کے معنی ہوتے ہیں شامل ہونے کے, حاضر ہونے کے. شہید تو صلاۃ العصر, شہید تو صلاۃ العید, میں عید کی نماز میں شاہد ہوا. عربی میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں عید کی نماز میں حاضر ہوا. تو زور کہتے ہیں جھوٹ کو بھی اور ہر اس چیز کو جو غلط ہو. چنانچہ جتنے گناہ ہیں وہ زور کے اندر داخل ہو گئے. اس صورت میں دوسرا مفہوم یہ ہوگا کہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو باطل چیزوں میں شامل نہیں ہوتے, باطل چیزوں میں حاضر نہیں ہوتے, کبھی بھی کسی باطل فضول ناجائز کام میں, ناجائز گروپ میں, ناجائز تحریک میں یہ لوگ شامل نہیں ہوتے. تو والذین لا یشہدون الزور کا اگر پہلا ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے, یعنی جھوٹ نہیں بولتے. اور مومن جو ہے وہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے, اور یہ بڑی نشانی ہے مومن کی کہ وہ سچا ہوتا ہے, اور جو منافق ہے وہ کاذب ہوتا ہے, جھوٹا ہوتا ہے. اور اسی لیے حدیث شریف آپ نے سنی ہے کہ منافق کی تین آیتیں نشانیاں ہیں, آیت المنافق ثلاث, منافق کی تین نشانیاں ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے, اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. لیکن مومن جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا, اس لیے کہ ایمان کہتے ہیں تصدیق کو, سچی بات کہنے کو. تو مومن ہمیشہ سچا ہوتا ہے. اور ایک حدیث صحیح ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. پوچھا گیا کہ کیا مومن جو ہے وہ بخیل یعنی کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. پھر پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, مومن جھوٹا نہیں. یہ بھی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ حضرات نے شاید اس سے پہلے سنی ہوگی. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے, اس لیے کہ بزدلی جو ہے یہ انسان کی طبعی صفت ہوتی ہے. بعض بچے, بعض بڑے, بعض انسان طبعی طور پر بزدل ہوتے ہیں, اور بعض بچے, بعض بڑے طبعی طور پر بہادر ہوتے ہیں. دو بچے ہیں, ان میں سے ایک ڈر رہا ہوگا ہر چیز سے, دوسرا جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہا ہوگا, بچہ جو ہے جب بڑا ہو جائے اس کے بعد بھی وہی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ بزدلی یا بہادری یہ عام طور سے انسان کی فطرت میں داخل ہوتی ہے. اتنی بات ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے بعد شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگرچہ تم طبی طور پر بزدل ہو لیکن دیکھو بزدلی دکھانی نہیں ہے. اب تم جوان ہو گئے ہو, اب تمہیں شریعت کے احکام پر عمل کرنا ہے, اب جہاں ڈٹنا ہے سو ڈٹنا ہے. تم چاہے کتنے ہی بزدل ہو مگر اب تمہیں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن بہرحال بزدلی فطری چیز ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ فطری طور پر سخی ہوتے ہیں, پیسہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہتا, جو آتا ہے اللہ کے راستے میں یا دوسرے لوگوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں. اور بعض لوگ جو ہیں طبعی طور پر ذرا پیسے کو رکھنے والے ہوتے ہیں, چنانچہ ان کے لیے پیسے نکالنے مشکل ہوتے ہیں. یہ بھی انسان کی طبیعت میں داخل ہے. لیکن یہاں بھی شریعت کا حکم یہی ہے کہ اب جب تم بالغ ہو گئے ہو تو تمہیں اس بخل کی اجازت نہیں ہے جو شرعان یا عرفان تمہارے ذمہ لازم ہے. اس کی تفصیل ہم پہلے آپ کو بتا چکے. تو جہاں خرچ کرنا چاہیے اب تمہیں وہاں خرچ کرنا ہوگا. تو یہ جو بزدلی ہے یا کنجوسی ہے یہ طبعی چیز ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. بعض لوگ فطرتی طور پر بزدل ہوتے ہیں, بعض لوگ فطرتی طور پر کنجوس ہوتے ہیں. لیکن جھوٹ فطرت میں داخل نہیں ہوتا, جھوٹ انسان کی فطرت میں داخل نہیں ہوتا. جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو اپنی طبیعت کی وجہ سے نہیں بولتا بلکہ اپنی عقل کی وجہ سے بولتا ہے, بدماشی کی وجہ سے بولتا ہے, چالاکی اور عیاری کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے. یہ فطرت میں داخل نہیں ہوتا, جھوٹ فطرت میں داخل نہیں ہوتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بزدل تو ہو سکتا ہے, مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے, لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب بچہ ہے, بعض بچے جیسے میں نے عرض کیا بزدل ہوتے ہیں, بعض بہاد ہیں. بعض بچے اپنی چیز دے دیتے ہیں دوسروں کو, بعض بچے نہیں دیتے, چھپا لیتے ہیں اور روتے ہیں, فطری چیز ہے. لیکن بچے سے اگر آپ جھوٹ بلوانے کی کوشش کریں تو وہی ہوگا جو ایک لطیفے میں مشہور ہے کہ کسی نے گھنٹی بجائی, دروازہ کھٹکھٹایا, تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ جاؤ جا کر کہہ دو کہ وہ گھر پر نہیں ہے, ابا جی گھر پر نہیں ہے. تو بچے نے جا کے صاف صاف کہہ دیا کہ ابا جی کہہ رہے ہیں کہ ابا جی گھر پر نہیں. اس لیے کہ وہ جو بچہ ہے وہ معصوم ہے, وہ بھی چالاک نہیں ہوا اور اس کی عقل بھی بےچارے کی بچوں والی ہے. تو یہ جو چالاکی کی باتیں ہوتی ہیں یہ عقل سے ہوتی ہیں. اس لیے جھوٹ جب کبھی بولا جاتا ہے بدماشی کی وجہ سے, چالاکی اور عیاری کی وجہ سے بولا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمارے حضرت صدر صاحب دعوت برکات ہم کو سلامت رکھنے سے ہے دعافیت کے ساتھ. تو یہ بدترین نفرت کرتے ہیں جھوٹ سے. اور جو حضرات ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں وہ جانتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے جھوٹ سے. اس لیے کہ مومن سچا ہوتا ہے, اور جھوٹ بولنا یہ علامت اس بات کی کہ یہ آدمی سچا نہیں ہے بلکہ منافق ہے. اب چالاک اور عیار ہے, دھوکہ دینا چاہتا ہے دوسرے انسانوں کو. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ التوبہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اس سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ میں کوئی یہ دل لایا کیا سکتا ہے؟ سچے لوگوں میں یہ بات داخل ہے جو سچے, وہ اس کی پوری زندگی سچ پر ہوتی ہے. جیسا اس کا ظاہر ویسا اس کا باطن, جیسا اس کا ظاہر ویسے ہی اس کا باطن. تو یہ ہر حال میں سچ بولنا یہ مومن کی صفت ہے. اور صادق ہونے کا مطلب ہے ولی اللہ. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, تو سچے لوگوں سے مراد یہاں کیا ہے؟ اولیاء اللہ. اور اولیاء اللہ جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں, ان کا ظاہر ان کا باطن بالکل ایک جیسا ہوتا ہے. ان کے کلام میں, گفتگو میں یا ان کے عمل میں کوئی جھوٹ شامل نہیں ہوتا. غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے, معصوم سے انسان، لیکن جان بوجھ کر دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کوئی ولی اللہ، کوئی سچا مسلمان نہیں کر سکتا. تو اس آیت کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ یہ نیک بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا یہ ان کے بس سے باہر ہے، عباد الرحمن یہ حرکت نہیں کرتے. اور دوسرا اس کا مفہوم وہ ہے جو میں نے دوسرے نمبر پر عرض کیا تھا کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گناہ کے کاموں میں شامل نہیں ہوتے. زور ہر باطل چیز کو کہتے ہیں، زور ہر باطل چیز کو کہتے ہیں. تو لا یشہدون الزور کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ عباد الرحمن کسی بھی باطل چیز میں، باطل تحریک میں، باطل نظریات میں، باطل فعل میں شامل نہیں ہوتے. تو پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یا یہ ترجمہ کر لیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹے کام میں شامل نہیں ہوتے. اور یہی ترجمہ کیا ہے حضرت شیخ الہند، حضرت شیخ الہند جو ہمارے تمام علماء کے سرتاج ہیں اور علماء دیوبند اور اکابر علماء دیوبند میں سر فہرست ہیں، تو انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، اور جو لوگ شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں، اور جھوٹے کام سے مراد ہے باطل غلط کام، کبھی کسی غلط کام میں وہ شریک نہیں ہوتے، شامل نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ بولنے سے بھی محفوظ رکھے، جھوٹی گواہی سے بھی محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر باطل اور ہر غلط کام میں شریک ہونے سے یا شامل ہونے سے بھی ہماری حفاظت کرنا. دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور یہ لوگ جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یہ لوگ جب لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. لو کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کا کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو، جس کا آخرت میں اور دنیا میں نقصان ہو اسے کہتے ہیں لو. چنانچہ جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے لو ہیں، جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے لو ہیں، اس لیے کہ ان میں آخرت کا نقصان تو 100% ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور دنیا کا جو نفع ہے وہ کم ہوتا ہے اور اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. قرآن مجید نے شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ شراب اور جوئے کے اندر بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، لیکن لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے. تو دنیاوی طور پر جو گناہ ہوتے ہیں تھوڑی بہت لذت تو ہوتی ہے، جب جو آپ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں، آزن اللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو گناہ کے اندر تھوڑی بہت لذت، تھوڑی بہت دنیا کی کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن نقصان اتنا زبردست ہوتا ہے آخرت کا اور پھر بعد میں دنیا کا بھی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل سے ہمیں ان سے روک دیا. تو جو بھی گناہ ہے وہ لغو ہوگا، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جو بھی گناہ ہے وہ لغو ہوگا، یعنی اس کا نقصان ہی نقصان ہے، آخرت میں 100% اور دنیا کے اندر 80%، 85%، 90%، جو بھی ہو. تو جتنے گناہ ہیں وہ لغ ہیں، لیکن لغ کا لفظ اور زیادہ عام ہے، فضول، لغ کے معنی فضول، یعنی وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. چنانچہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں گناہ نہیں ہوتے مگر لغو ہوتے ہیں. اب میں یہاں بیٹھ کے گنتی شروع کر دوں کہ کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں. اب اگر میں گن بھی لوں, آج کل یہ جنرل نالج کا بڑا زور ہے, تو اگر میں گن بھی لوں کہ جناب یہاں اتنے پنکھے ہیں تو آپ بتائیے مجھے کیا فائدہ ہے. بھائی یہ پنکھے گننا میرا کام تو نہیں ہے, الیکٹریشن کا کام ہے, دیکھ بھال کرنے والا ہے یا ان کی صفائی کرنے والا ہے. مجھے کیا مصیبت آئی کہ میں بیٹھ کر اپنا وقت ان پنکھوں کی گنتی کے اندر ضائع کروں. اب یہ پنکھوں کو گننا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ ویسے تو گناہ نظر نہیں آتا, پنکھے کو آپ دیکھ نہیں سکتے, میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں, پنکھے کو دیکھنا تو گناہ تھوڑی ہے. لیکن پنکھوں کی گنتی میں اپنا وقت ضائع کرنا جبکہ اس کا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے اور نہ دنیا کا فائدہ ہے, یہ لغو حرکت ہے, لغو ہے. آپ ایسا کام کرو جس میں آخرت کا فائدہ ہو, یا ایسا کام کرو جس میں منع نہ ہو اور دنیا کا فائدہ ہو. آپ ایسا کام کر رہے ہو کہ جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے. آپ کی بینائی ضائع ہو رہی ہے, آپ کی انرجی ضائع ہو رہی ہے, آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے اور آپ اس میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ, حضرت خانجی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, تو ایک بات تو انہوں نے یہ عرض کی جی میں کمزور ہوں اور میں اللہ کے اس راستے کو, تصوف کے راستے کو طے نہیں کر سکتا. حضرت خانجی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ آپ نے کیا بات کہی کہ اللہ کا راستہ صرف سبھی لوگوں کے لیے ہے, کمزوروں کے لیے نہیں ہے. اللہ کا راستہ جس طرح سبھی لوگوں کے لیے ہے, اسی طرح کمزور لوگوں کے لیے بھی ہے جو زیادہ کام نہ کر سکتے ہوں, اللہ کا راستہ ان کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. دوسرا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت میں دن بھر پڑھاتا ہوں عصر تک, اثر کے بعد میرا چھوٹا سا کتب خانہ ہے, تجارت کرتا ہوں اور آمدنی میری کم ہے, تو دکان سے میں اپنے اخراجات پورے کرتا ہوں, تو میں زیادہ وقت نہیں نکال سکتا یہ اذکار اشغال وغیرہ کے لیے. تو حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ ایک کام کر لیں, خلاصہ بتا رہا ہوں میں اس کو, اور میں یہ کام کر لیں کہ جو بھی لفظ چیز ہے اس کو چھوڑ دوں, جو بھی لفظ چیز ہے یعنی جس کا جو فضول چیز ہے جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا اور آخرت میں, اس کو چھوڑ دوں. اب اگر آدمی یہی پلے باندھ لے فَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, تو آدمی کا کتنا وقت بچ جائے. ہم نہ جانے کتنی چیزوں کے اندر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں مگر اس میں, ان چیزوں میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت کا فائدہ ہوتا ہے, اور اکثر تو وہ چیزیں گناہ ہی ہوتی ہیں. آج کل نیٹ ہے اور طرح طرح کی میسیجنگیں ہیں اور طرح طرح کے یہ اسٹائل آ گئے ہیں, گروپ بنے ہوئے ہیں اور جناب وقت ضائع ہو رہا ہے. اب آپ نتیجہ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ مجھے کیا ملا, میرے پیسوں میں اضافہ ہوا, حلال آمدنی میں اضافہ ہوا, کیا حقوق کی ادائیگی ہوئی؟ یہ کوئی ضروری چیز ہے, حقوق کی ادائیگی کی بات ہے یا کوئی ضروری چیز ہے؟ آپ کر لو وہ کام, لیکن اپنا وقت ان فضول چیزوں میں ضائع کرنا. اب آپ اخبار پڑھ رہے ہیں, بھائی اخبار میں موٹی موٹی خبر پڑھ لو تاکہ تھوڑے بہت حالات واقف رہے انسان, وہ بھی جس کو ضرورت ہے. لیکن آپ نے پہلی صدر سے شروع کیا اور جناب قرآن مجید کی طرح آخری صدر تک آپ نے پورا اخبار پڑھ لیا. آپ بتائیے کہ اس کا کیا فائدہ ہوا, کون سی چیزیں جو آپ کے کام آئی؟ آپ نے جتنا پڑھا ہے بمشکل اس میں سے شاید 5% آپ کے کام آئے گا, 95% آپ کا وقت ضائع ہوا ہے. تو آدمی کو اپنے وقت کی بڑی قدر کرنی چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انرجی دی ہے, طاقت دی ہے, صلاحیت دی ہے اور وقت دیا ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. ان کو پنکھے گننے کے اوپر اور فضول بولنے میں اور فضول چلنے میں اور فضول کام کرنے میں ضائع کرنا, اپنی صلاحیتوں کو اور وقت کو ضائع کرنا. مومن وہ ہوتا ہے کہ جو لفظ چیزوں سے اعراض کرتا ہے. اور سورۃ المومنون کے اندر جہاں سے 18واں پارہ شروع ہوتا ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یہ وہ لوگ ہیں جو لغو سے دور رہتے ہیں, کیونکہ لغو میں صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں, لغو کے اندر صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں. ہمارے شیخ بتا رہے تھے, حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت لکھ رہے تھے اپنی خانقاہ, کسی نے کہا حضرت آگ لگ گئی, حضرت نے پوچھا ہماری شبیر علی ہیں؟ کہا جی ہیں, وہ پہنچ گئے. حضرت تو میں ٹھیک اپنے کام میں جاؤں, آگ لگ گئی ہے تو اب سب کو وہاں جانا کیا ضروری ہے؟ ہاں ضرورت ہو تو حضرت بھی جاتے, اور بھی اس کی مثالیں تو خود کر چلے گئے. لیکن جو چیز آپ کے بغیر بآسانی ہو سکتی ہو, آپ اس میں اپنی صلاحیتیں اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے, عمر دی ہے, اور یہ عمر جو ہے یہ ایک مرتبہ انسان کو ملتی ہے, زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی. اس لیے اپنی زندگی کے اوقات کو بہت احتیاط سے خرچ کرنا ضروری ہے. آپ صرف وہ کام کریں جس میں یا آخرت کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو, ورنہ ہر چیز وہ کام کرنا چاہیے کیونکہ اس میں آپ کی صلاحیت اظہار ہو جائے. ہمیں صرف وہ کام کرنا چاہیے جس میں ہمارا آخرت کا فائدہ ہو, یا ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس میں ہماری دنیا کا حلال فائدہ ہو. یہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا کام کہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے تو وہ تو لفظ ہے. اور مومنین کے بارے میں فرمایا گیا کہ والذین هم عن اللغو معرضون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو لفظ چیز سے اعراض کرنے والے ہیں. اور یہاں یہ فرمایا گیا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور یہ لوگ جب لفظ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں, یعنی اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. کیونکہ اگر آپ نے دیکھا اور کچھ دیر کھڑے رہے تو وقت ضائع ہو گیا, آپ کو چند سیکنڈ تو آپ کو ضائع ہو گئے. یہ خام خاص نہ سب کیوں اس میں ضائع کیا گیا؟ اور تشکیل مفسرین نے لکھا, حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سے ضرور نے لکھا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں کچھ لوگ لو حرکت میں مصروف تھے, نظر پڑی لیکن ایک طرف کو ہو کے نکل گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نکل گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ کریم ہو گئے, شریف ہو گئے. کراما, اذا مروا باللغو مروا کراما, کہ عبداللہ ابن مسعود ہیں کراما میں شریف ہو گئے, شامل ہو گئے, کریم ہو گئے, شریف ہو گئے ہیں. کیونکہ جو کریم آدمی ہوتا ہے, باعزت ہوتا ہے, شریف ہوتا ہے, اونچے خیالات رکھنے والا ہوتا ہے, اپنی دنیا اور آخرت کو درست کرنے والا ہوتا ہے, وہ لفظ چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ فرقان کی اس آیت میں یہ بات فرمائی کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, کہ یہ لوگ جب لفظ چیز کے بعد سے گزرتے ہیں عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں لفظ چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اگر ہم گہری نظر سے جائز جائیں تو ہماری زندگی کا اچھا خاصا بڑا حصہ جو ہے وہ لفظ چیزوں میں ضائع ہوتا ہے. لفظ چیزوں میں ضائع ہونے سے وہ ہزار درجے بہتر ہے کہ آدمی سو ہی جائے, کم از کم آرام ہی مل جائے دماغ کو اور آنکھوں کو. لیکن اپنے دماغ کو, آنکھوں کو اور صلاحیتوں کو بیکار کاموں میں ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ لفظ محفوظ ہوتا. آگے فرمایا گیا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیها صما وعمیانا, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو ان آیات پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. ان لوگوں کو جب رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں, یعنی آیات قرآنیہ ان کو سنائی جاتی ہیں, تو ان آیات قرآنیہ کے اوپر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. یہاں بہرے کا لفظ پہلے ہے اور اندھے کا لفظ زیادہ بعد میں آیا ہے. اور یہ قرآن مجید کا عجیب طریقہ ہے کہ قرآن مجید نے قوت سماعت کو مقدم کیا ہے قوت بصارت پر. ایک ہے سننے کی قوت, ایک ہے دیکھنے کی قوت. انسان کو جو زیادہ علم حاصل ہوتا ہے وہ سننے سے ہوتا ہے یا دیکھنے سے ہوتا ہے؟ ایک سوال. تو انسان کو جو زیادہ علم حاصل ہوتا ہے سننے سے دیکھنے سے نہیں ہو سکتا ہے کہ بڑا عالم اس لیے کہ وہ دیکھتا تو نہیں ہے مگر سنتا ہے ہو سکتا ہے کہ نابینا عالم بہترین قاری ہو بہترین چیزوں کو جاننے والا ہو اپنی کسی خاص فن کے اندر ماہر ہو سکتا ہے لیکن جو آدمی سن نہیں سکتا بہرا آدمی ہے میرا ہی خیال کہ وہ کسی فن میں ماہر ہو سکتا ہے اصل چیز جو ہے وہ پڑھنا نہیں ہے دیکھنا نہیں ہے بلکہ اصل چیز سننا ہے اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا یہ جو کان ہے اور یہ جو نگاہ ہے اور یہ جو دل ہے ان سب سے آخرت میں سوال کیا جائے گا تو سب سے زیادہ علم حاصل ہوتا ہے کان سے اس کے بعد علم حاصل ہوتا ہے آنکھ سے پھر اس کے بعد علم حاصل ہوتا ہے دل سے اسی لیے میں اپنے ساتھیوں کو مذاق میں کہتا ہوں دور حدیث کے ساتھیوں کو کہ سننی بنو اور پھر کہتا ہوں سننی کا مطلب یہ ہے کہ سنا کرو اور کوئی تمہارے اوپر تنقید بھی کرے تو بھی سنو اس سننے کا فائدہ ہوتا ہے جب وہ تنقید کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ 80 اعتراضات غلط کرے ہو سکتا ہے کہ 95 اس کی باتیں غلط ہیں ہو سکتا ہے کہ 97 باتیں اس کی غلط ہیں لیکن اس کا بھی تو امکان ہے کہ 3% باتیں اس کی صحیح ہوں تو کم از کم 3% میں تم اپنی اصلاح کر لیں قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ کے پاس کبھی کبھار بدعتیوں کے خطوط آتے تھے گالیوں سے بھرے ہوئے تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب قدس اللہ سرہ کے والد تھے اور مولانا محمد یحییٰ تھا اور وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے تو آخر زمانے میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی تقریبا ختم ہو گئی تھی تو مولانا یحییٰ صاحب خط سنایا کرتے تھے تو ایک دن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بھائی کوئی تمہیں کافی دنوں سے وہ خط نہیں سنایا ہمارے دوستوں کا دوستوں سے برا ہوا ہے جو برا بھلا کہتے تھے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کیا سنا ہو وہ تو گالیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے بھائی پرے کی گالیاں دور کی گالیاں کچھ نہیں کہتی دور کی گالیوں سے کیا ہوتا ہے سنا دو ہو سکتا ہے اس میں کوئی کام کی بات ہو تو ہم اس لیے اپنی اصلاح کریں اب یہ ہے بڑے لوگ کہ ہر چیز کو سنتے ہیں دوسرے کی تنقید سے ناراض نہیں ہوتے سوچتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی بات کہہ رہا ہے بیچارہ بے وقوف ہے جاہل ہے لیکن اور غلط کہہ رہا ہے لیکن کوئی نہ کوئی بات ہو سکتا ہے کہ اس میں باقی ہماری غلطی کی بھی ہو کیونکہ ہم بھی تو کوئی معصوم تو نہیں آسمان کے فرشتے بن کے تو نہیں داخل ہوئے غلطی تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں سن لی بن یعنی سنا تو دونوں اعتبار سے سن لی بنو تو یہاں اللہ تعالی نے سن کا ذکر پہلے کیا کہ یہ جو کافر منافق ہوتے ہیں یہ بہرے ہوتے ہیں اندھے ہوتے ہیں نہ کام کی بات سنتے ہیں نہ کام کی بات دیکھتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها تو یہ بہرے اور اندھے ہوتے ہیں لیکن جو مومن ہیں اور عباد الرحمن ہیں وہ بہرے اندھے نہیں ہوتے بلکہ وہ رب کی آیات کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں اور پھر غور و فکر کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربهم رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں لم یخروا علیہا صما وعمیانا تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے اب اس کے بھی دو مفہوم ہیں اور دونوں حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے اور مفسرین نے ذکر کیے ہیں پہلا مفہوم یہ ہے کہ جو کافر منافق ہوتا ہے وہ بہرا اور اندھا ہوتا ہے، حق بات نہ سنتا ہے نہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مسلمان اور مومن کامل اور جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ بہرے اور اندھے نہیں ہوتے، سنتے سننی ہوتے سنتے اور سننے کے بعد دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات ہمیں کیا کہہ رہی ہیں، گویا وہ اس میں نفی ہے کافروں کی اور منافقوں کی. لیکن دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہے اور اس کو بھی ہمارے مفسرین نے ذکر کیا کہ وہ دینی احکام پر ادھا دھن عمل نہیں کرتے، ان کو جب ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، یعنی شرعی احکام پر اور دینی احکام پر سوچ سمجھ کر عمل کرتے ہیں بہروں اور اندھوں کی طرح عمل نہیں کرتے. عام طور سے ہمارے ہاں تو یہ بات مشہور ہے، یعنی آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بات صحیح نہیں ہے. جذباتی بات ہے، ٹھیک ہے جذبات تو بہت اچھے ہوتے ہیں انسانوں کے، لیکن جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ کہ آدمی سنے دیکھے سمجھے اور پھر عمل کرے، اور جو بھی کام کرے دینی کام بھی وہ بہرے اور اندھے ہو کر نہ کرے بلکہ سوچ سمجھ کر کرے. نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ بہرے اندھے ہو کر کبھی ڈھائی پڑھ لی کبھی پونے دو پڑھ لی، اس طرح تو نہیں کام چلتا. زکات جو ہے وہ آپ نے اندھے بہرے ہو کے کر لی، کبھی پونے تین دے دی، کبھی جناب سوا دو دے دی، کبھی دو دے دی، ارے بھائی اس طرح تو نہیں ہو. روزہ آپ نے بہرے اور اندھے ہو کر رکھ لیا، انادون جناب روزہ چلا جا رہا ہے، لوگوں نے افطار بھی کر لیا، آپ کے افطار بھی ختم ہو رہے ہیں، ارے بھائی بہرے اندھے ہو کر روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ حج کیا جاتا ہے وہ بھی طریقے سے کیا جاتا ہے، خاص دنوں میں ہوتا ہے، خاص جگہوں میں ہوتا ہے، احرام باندھا جاتا ہے طریقے سے ہوتا ہے، انادون تھوڑے ہی ہوتا ہے، جہاد ہے تبلیغ ہے یہ بھی انادون نہیں ہوتے، سوچ سمجھ کے کرنے پڑتے ہیں. جتنی بھی اہم عبادات ہیں چاہے وہ نماز ہو روزہ ہو زکات ہو حج ہو تبلیغ ہو جہاد ہو، آپ کی بھی مطلب باتیں کہہ رہا ہوں لوگ ناراض نہ ہو، لیکن حق بات تو کہنی پڑتی ہے. نماز بھی ادا دھن نہیں ہو، نماز بھی ادا دھن نہیں ہو، روزہ بھی ادا دھن نہیں ہو، زکات بھی ادا دھن نہیں ہو، حج جو ہے وہ بھی ادا دھن نہیں کیا جا سکتا، کیا جائے گا تو غلط ہوگا، تبلیغ بھی ادا دھن نہیں کی جا سکتی، جہاد بھی ادا دھن نہیں کیا جا سکتا. یہ تمام کام ہمیں شرعی احکام کے مطابق سوچ سمجھ کے کرنے ہوں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہے لم یخروا علیہا صما و عمیانا، تو وہ ان آیات کے اوپر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے یعنی سوچ سمجھ کر عمل کرتے. معلوم ہے کہ دینی احکام پر بھی سوچ سمجھ کر طریقے سے آنکھیں کھول کر دماغ کھول کر پھر عمل کرنا چاہیے. حضرت مفتی شفیع صاحب پر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عون سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے امام شافعی سے پوچھا، امام شافعی بڑے امام ہیں، محدث بھی ہیں فقیہ بھی ہیں، امام شافعی سے پوچھا کہ اگر میں کسی جگہ میں پہنچوں اور میں نے دیکھا کہ لوگ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں تو کیا میں بھی سجدے میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں؟ میں ہرگز نہیں، اور میں ہرگز نہیں. میں آپ کو عبارت سنا دیتا ہوں، انہوں نے حضرت شافعی سے پوچھا کہ اگر میں کسی مجلس میں پہنچوں جہاں لوگ سجدے میں پڑے ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ کیسا سجدہ ہے تو کیا میں بھی ان کے ساتھ سجدے میں شریک ہو جاؤں؟ حضرت شافعی نے فرمایا نہیں، مومن کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ بے سوچے سمجھے کسی کام میں لگ جائے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ بصیرت کے ساتھ عمل کرے. جب تم نے وہ آیت سجدہ نہیں سنی جس کی بنا پر یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں اور تمہیں ان کے سجدے کی حقیقت بھی معلوم نہیں، تو اس طرح ان کے ساتھ سجدے میں شریک ہونا جائز نہیں. سجدہ کی چیزیں بری چیز،
اچھی چیز ہے, لیکن آدمی اس طریقے سے سجدہ کرتا ہے
اللہ سبحانہ و تعالی کو انادھن نہیں ہوتا, اسے کھلاڑیت کر لیتے ہیں,
کیونکہ انادھن کوئی چیز نہیں ہوتی, طریقے سے ہوتا ہے, ہر نیکی کا کام طریقے سے کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے, اور نماز
انادھن کرتے رہے جو سمجھ کر شریعت کے احکام کے مطابق نہ کریں تو نماز بھی آپ کی صحیح نہیں ہوگی, حج بھی آپ کا ادا نہیں ہوگا, اور نیکی کے کام صحیح نہیں ہوں گے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں, لم یخروا علیہا صمما وعمیانا, تو وہ ان آیات پر بہلے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. آخر میں فرمایا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین, اور یہ عباد الرحمن وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے لیے ہماری بیویوں شوہروں کو اور ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے, یعنی نمونہ بنا دے کہ لوگ ہمیں دیکھ دیکھ کر تقوی اختیار کر. تو یہ آخری صفت ذکر کی, بلکہ آخر سے پہلے صفت ذکر کی کہ عباد الرحمن جو ہے وہ صرف اپنا ہی اپنی ہی اصلاح نہیں کرتے, بلکہ اپنے گھر والوں اور اپنے قریبی متعلقین, شوہر بیوی بچے اور گھر کے جو قریب قریب لوگ ہیں ان کی اصلاح کرتے ہیں, پھر دائرہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں, پھر بڑھاتے چلے جاتے ہیں, پھر بڑھاتے چلے جاتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا کام شروع کیا دعوت و تبلیغ کا, سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت خدیجہ وہ مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ, پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ مسلمان ہوئے, پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, پھر آپ کے جد دادا بھائی ادالی کے مرتضیٰ جو گھر کے قریب قریب کے لوگ تھے, پھر آپ نے اور بڑھایا اور بڑھایا اور دائرہ بڑھا, یہاں تک کہ پورے عالم تک آپ نے اس دین کو پھیلا دیا. وہ انفسکم واہلیکم نار, اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ, گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. اس لیے جو عباد الرحمن ہیں ان کو اپنے گھر والوں کی بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں جنت کے راستے پر, یہ بھی ہمارے ساتھ اسی راستے پر چلے, ایسا نہ ہو کہ ان کی دنیا و آخرت تباہ ہو جائے. اس لیے وہ دعا کرتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین, اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور یہ بھی میں بتا دوں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی کے دیندار ہونے کی ایک بڑی علامت, سچے دیندار ہونے کی بڑی علامت یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کو کس لائن پر ڈال رہا ہے, کیونکہ اصول یہ ہے کہ آدمی خود روکی روکی کھا لیتا ہے لیکن بچوں کو کھلاتا ہے. اگر کوئی آدمی خود کو دیندار ہے مگر بچوں کو اس نے اپنا بدینی کے راستے پر ڈالا ہوا ہے,
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصلاة. کا وقت ہو، پانچ چھ منٹ ہیں، آٹھ منٹ ہیں، ابھی تو کچھ اور ہو سکتا ہے، پوری نہ کر لیں آج ہی.
خود روٹی سے دکھا لیتا ہے، مگر بچوں کو کھلاتا ہے، خود آدمی پرانے کپڑے پہن لیتا ہے لیکن اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی چیز پہنانے کی کوشش کرتا ہے. تو جو آدمی اپنے بچوں کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے بہتر ہوتی ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی دیکھنے میں آپ کو آوارہ سا نظر آتا ہے لیکن اس نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی ہوئی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے دل کے اندر نیکی ہے. اور اگر کوئی آدمی دیکھنے میں زندہ نظر آتا ہے مگر اس نے اپنے بچوں کی تربیت بہت خراب کی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود یہ آدمی بھی کچھ ہے، گڑبڑ ہے. ورنہ یہ اپنے بچوں کے لیے بھی وہی پسند کرتا جو سب سے بہتر بات ہو. تو جو عباد الرحمن ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بھی وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. تو عباد الرحمن دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے لیے ہماری ازواج کو، ازواج جمع ہے زوج کی، اور زوج جو ہے وہ اصل میں کہتے ہیں شریک حیات کو، اردو میں کہتے ہیں نا شریک حیات، وہ شریک حیات مرد بھی ہو سکتا ہے اور وہ شریک حیات عورت بھی ہو سکتی ہے، دونوں شریک حیات ہیں. اسی لیے اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروردگار ہمارے لیے ہماری بیویوں کو، اور اگر عورتیں ہوں گی تو اس کا ترجمہ یہ کریں گی کہ پروردگار ہمارے لیے ہمارے شوہروں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. انگریزی میں شاید اس کے لیے لفظ ہے اسپاؤس، جی ہاں. اب یہ اسپاؤس ہے تو یہ لفظ ایسا ہے کہ جو شوہر پر بھی بولا جاتا ہے، بیوی پر بھی. بالکل یہی حال ہے قرآن مجید کے لفظ زوج کا، کہ زوج کا اطلاق مرد پر بھی ہوتا ہے، زوج کا اطلاق عورت پر بھی ہوتا ہے، اور یہ دونوں شریک حیات ہیں. تو یہ دعا عورتیں بھی مانگیں گی، مرد بھی مانگیں گے. صرف خود نیک ہونا کافی نہیں بلکہ گھر کو بھی نیک بنانا ضروری ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں دعا کو خاص طور پر ذکر کیا، اور اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم گھر کو نیک بنانا چاہتے ہیں، گھر والوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں، تو محنت جتنی کی جا رہی ہے اس سے زیادہ دعا کا اہتمام کیا جائے. اس لیے کہ سمجھانا، جب بہت زیادہ آدمی سمجھاتا ہے اپنی بیوی بچوں کو، عام طور سے اس کا رد عمل ہوتا ہے، ریئیکشن ہوتا ہے اس کا، اور بس اوقات الٹی تبلیغ کا الٹا اثر پڑتا ہے. اسی لیے تبلیغ بہت سوچ سمجھ کر، وہ بات ہے نا، ہر کام سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے، اندھن تو نہیں آپ کام کر سکتے. اگر آپ اندھن کام کریں گے، ابھی بھی بچوں کے اوپر اندھن محنت شروع کر دیں گے، اس کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ پلٹ کر باغی نہ کہیں ہو جائیں، اور ابھی تو گناہگار ہیں، کل کو کافر نہ ہو جائے، نعوذ باللہ. خدا نہ خاصہ وہ نماز کی شان میں، اللہ رسول کی شان میں، دینی شاعر کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات نہ کہہ دیتے ہیں وہ. اس لیے بڑے طریقے کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندل بھی رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے طریقے میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے وہ اس لیے کہ ان میں صبر بہت تھا. قصہ مشہور ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندل بھی رحمۃ اللہ علیہ کو بس ہاتھ کیوں رکھتے ہو، میرے ہاتھ سے نیچے گر پڑے، یہ بھی وہ دہلی کے بدلے سے ملے اٹھے، اٹھ کر ان کے پاؤں پر ہاتھ، اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھ دیے، اور کہا تم اگر اپنے ہاتھ پہ ہاتھ ہی رکھنے دیتے تو لاؤ میں تمہارے پاؤں پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں، مگر مجھ سے دین کی بات سن. یہ ہے صبر، یہ ہے تواضع، یہ ہے طریقہ. یہ ڈنڈا لے کر اٹھا دینا اور جناب اندھن طریقے سے، یہ کام نہیں ہوتا. یہ بڑے سوچ سمجھ کر طریقے سے کرنا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے اس آدمی کو ہمیں دین پر لانا ہے. تو دعا کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے. اگر آپ بار بار اپنے بیوی بچوں کو سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ریئیکشن اس کا ہو جائے، غلط ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں اور زیادہ خرابی پیدا ہو جائے. لیکن اگر آپ دعا کا اہتمام زیادہ کریں گے اور ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی ڈوز روزانہ دیتے رہے, بہت تھوڑی ڈوز کو دیکھنی پڑے گی ڈاکٹر کے مشورے سے کہ کتنی دینی ہے, قطرہ پلانا ہے یا گولی کھلانی ہے یا انجیکشن لگانا ہے, وہ ڈاکٹر فیصلہ کرے گا. اب تھوڑی تھوڑی ڈوز آپ دین کے ان کو دیتے رہیں مگر اس سے زیادہ دعا کا اہتمام کریں. جیسے آپ دوا آپ ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں, ڈاکٹر شفا تو نہیں دے سکتا, آدمی دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ دوا کے اندر تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں. اس طرح یہ تبلیغ اور دعوت میں دعا زیادہ ہوتی ہے اور محنت اس کے مقابلے میں نسبتا کم ہوتی ہے, خاص طور پر بیوی بچوں کے اندر. وہاں آپ ہر وقت ان کو نہیں سمجھا سکتے, ہر وقت ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو بہت ہی خراب رد عمل سامنے آئے گا. وہاں آپ کو دعا زیادہ کرنی پڑے گی اور سمجھانے کی ڈوز جو ہے وہ آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی بڑھانی پڑے گی. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین, اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہمارے شریک حیات کو, ہماری بیویوں کو, ہمارے شوہروں کو اور ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی. اور یہ نہیں پتا نیک بنا دی, بس وفاد ہو سکتا ہے نیک ہو مگر اخلاق اچھے نہ ہو, دیکھنے میں نیک ہو. آنکھوں کی ٹھنڈک میں سب چیزیں آ گئی, دین بھی آ گیا, دنیا بھی آ گئی, اخلاق بھی آ گئے. یا اللہ ہماری بیوی بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی, جب اپنی بیوی کو دیکھیں, اپنے شوہر کو دیکھیں, اپنے بچوں کو دیکھیں, ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا کرم فرمایا ہے, ایسی بیوی ایسا شوہر اور ایسے بچے ہمیں دیے. تو یہ دعا مانگنی چاہیے. اور ایک اور دعا ہے جو سورۃ الاحقاف کے اندر آئی ہے, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک الذی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی, اے اللہ میری اولاد میں اصلاح کر دیجیے, میری اولاد کی اصلاح کر دیجیے. انی تبت الیک و انی من المسلمین, میں آپ سے توبہ کرتا ہوں, میں مسلمانوں میں سے ہوں. اپنے آپ کو کہہ رہا ہے انی تبت الیک و انی من المسلمین, یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, میں مسلمانوں میں سے ہوں, یا اللہ میرے بچوں میں سے. قرآن نے سکھائی سورۃ الاحقاف میں جا کے دیکھا, 26 بارے میں دوسرے رکوع کے اندر آیت موجود ہے, دعا موجود ہے, وہ بھی مانگنی چاہیے. وہ اصلح لی فی ذریتی, اگر لمبی چوڑی نہ مانگ سکیں کتنی مانگ لیں, وہ اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. اور یہ دعا مانگو, ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. آگے فرمایا وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دیجیے, متقی لوگوں کا امام بنا دیجیے, یعنی ہماری ذات ایسی ہو جائے, ہمارے اخلاق, ہمارا کردار, ہماری گفتگو, ہماری سچائی, ہمارا حقوق اللہ کو ادا کرنا, حقوق العباد کو ادا کرنا ایسا ہو جائے کہ ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ متقی بن جائیں. ایک تبلیغ ہوتی ہے زبان سے, اس میں تو رد عمل ہوتا ہے, جیسے میں نے عرض کیا کئی مرتبہ میں رد عمل ہو جاتا ہے. ایک تبلیغ وہ ہوتی ہے جو عملی ہوتی ہے, آپ نمونہ بن جاتے ہیں, کہتے کچھ نہیں کسی کو, لیکن آپ کی بیوی دیکھتی ہے کہ آدمی ہے سچا, بچے بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا باپ ہے سچا, دنیا دار نہیں. اب وہ آہستہ 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 یہ اثرات پھر منتقل ہوتے ہیں اگلی نسلوں کے اندر. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا کرو کہ پروردگار ہمارے لیے ہماری بیویوں اور شوہروں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے, یعنی نمونہ بنا دے کہ متقی لوگ ہمیں دیکھ دیکھ کر متقی بنے. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر آدمی یہ خواہش رکھے کہ اللہ تعالی مجھے ایسی توفیق عطا فرمائے کہ میرے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے, لوگ دین پر آ جائے, تو یہ کوئی بڑائی والی بات نہیں ہے, بشرطے کہ تکبر اس کے دل کے اندر نہ ہو, عجب اس کے دل میں نہ ہو, مخلوق خدا کو حقیق نہ سمجھتا ہو. اور یہ تو شروع سے ہم نے بات ہی وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ تکبر ان لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتا, جب تکبر نہیں ہے. اب اگر وہ یہ کہے گا کہ وجعلنا للمتقین اماما, یہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہوگا, بلکہ اس لیے ہوگا کہ میرے قریب کے جو سارے لوگ ہیں وہ مجھے دیکھ دیکھ کر مستقبل بن جائیں. یہ سارے صفات ذکر کر دیں. آخر میں فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہی رحمان کے بندے وہ ہیں جن کو اونچے درجات کا بدلہ لیا جائے گا ان کے صبر کی وجہ سے. بما صبروا, اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. یہ آخری صفت ذکر کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اور یہ صفت ایسی ہے جس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. باپ کو صبر کرنا پڑتا ہے, استاد کو صبر کرنا پڑتا ہے, شیخ کو صبر کرنا پڑتا ہے, داعی اور مبلغ کو صبر کرنا پڑتا ہے, تب کہیں جا کر آگے لوگ اس کی بات کو قبول کرتے ہیں. اور اگر وہ صبر نہیں کر سکتا پھر اس کو حق نہیں ہے دین کی بات کہنے کا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالی نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک آدمی نے کوئی بدتمیزی کی بات کہی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے سے, لیکن آپ کچھ نہیں بولے. آپ نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ, اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے, لقد اوذی باکثر من هذا وصبر, موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا. انہوں نے یعنی میں بھی صبر کروں. کوئی آپ نے اس آدمی کے بارے میں کوئی سزا کوئی چیز تجویز نہیں کر پائی. اور اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا, ہم نے ان کو امام بنا لیا اور ہمارے حکم سے وہ مخلوق خدا کو ہدایت دینے لگے. لیکن امام کب بنایا؟ لما صبروا, جب انہوں نے صبر کیا. جب صبر کیا ہم نے ان کو امام بنا دیا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اونچے درجات کا بدلہ دیا جائے گا ان کے صبر کی وجہ سے. غرفہ کہتے ہیں بالا خانے کو, لیکن بالا خانے سے یہاں مراد ہے اونچا درجہ. اور حدیث شریف میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ یہ جو جنتیں ہوں گی ہر شخص کو بڑی بڑی جنت ملے گی. آپ نے سنا ہوگا کہ جو ادنا درجے کے جنتی ہے اس کو دنیا سے 10 گنا جگہ ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ وہاں لوگ جو ہے ایک دوسرے کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ فلاں کی جنت ہے. وہ فلاں جیسے تو ستاروں کو دکھاتے ہو, اسی طرح لوگ دکھائیں گے وہ فلاں کی جنت ہے, وہ فلاں کی جنت ہے. اب جانا چاہے تو منٹ وہاں پہنچ جائے گا دوسری جنت کے اندر. تو غرفہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو, یہاں مراد ہے اونچے درجات. اور جنت جو ہے وہ اونچی سے اونچی چلی جاتی ہے, اور سب سے اوپر جا کے ہے جنت الفردوس. تو اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اونچے درجات کا بدلہ دیا جائے گا ان کے صبر کی وجہ سے. ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما, اور ان کا استقبال کیا جائے گا تحیہ کے ساتھ اور سلام کے ساتھ. تحیہ کا مطلب بھی سلام ہی ہے, اور بعض علماء نے فرمایا کہ تحیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا, سلام فرشتوں کی طرف سے ہوگا. اللہ تعالیٰ بھی استقبال فرمائیں گے, تحیہ فرمائیں گے, اور جو فرشتے ہیں وہ بھی سلام کریں گے عباد الرحمن. خالدین فیہا, اس جنت کے اندر یہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. حسنت مستقرا و مقاما, اور یہ جنت بہترین ہے ٹھکانے کے اعتبار سے اور مقام کے اعتبار سے. یہاں آ کر عباد الرحمن کی ساری صفات ختم ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جب نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے برے لوگوں سے بھی خطاب ہوتا ہے, اور جب برے لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو نیک لوگوں کو بھی کافا ذکر ہوتا ہے, خطاب ہوتا ہے. اس لیے آخر میں پھر کافی کی طرف توجہ ہو گئی اور فرمایا قل ما یعبؤ بكم کہ تمہارے پروردگار کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم خدا کو نہ پکارو. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما, تم نے دین کو جھٹلایا ہے تو یہ جھٹلانا تمہارے لیے بوال بنے گا. لزام کا ترجمہ چمٹنے والی چیز, اور اس کا بہترین ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بوال. کہتے ہیں نا بوال جان ہو گیا میرے لیے, تو چمٹ گیا اسی طرح. تو یہ جو تقدیر ہے تم نے جھٹلایا ہے یہ تمہارے لیے بوال جان بن جائے گا.
اور یہ جو قرآن مجید کی آخری آیت ہے یہاں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، یعنی اگر تم بندگی اختیار نہ کرو تو رب کو بھی تمہاری کوئی پکار. یہ میں نے آج ترجمہ کیا، لیکن اس سے پہلے میں اس کا ترجمہ دوسرے انداز سے کرتا رہا ہوں اور وہ بھی اپنی جگہ میں ٹھیک ہے، اس کو بھی کئی مفسرین نے اختیار کیا. وہ یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی اگر تم رب کو نہ پکارتے، لیکن اب تم نے تکلیف کی ہے تو یہ تکلیف تمہارے لیے وبال بنے گی. اور یہ وہ تفسیر ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں زبردست قسم کا قحط پڑا، اور ایسا قحط تھا کہ بارش نہیں ہوئی طویل عرصے سے، تو زمین سے لے کر آسمان تک ایک دھواں سا محسوس ہوتا تھا گرد و غبار کی وجہ سے، کیونکہ بارش کی وجہ سے سارا گرد و غبار نیچے آ جاتا ہے. زمانہ ہو گیا تھا، بارش نہیں ہوئی تھی، ایک گرد و غبار کا فضا کے اندر طوفان تھا. سارے کافر مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہم سب مصیبت میں ہیں، آپ کو نبی کہلاتے ہیں، آپ دعا کر دیجیے. آپ دعا کر دیں، بارش ہو گئی، قحط وغیرہ سب دور ہو گیا، وہ بھی دعا میں شریک ہوئے. اب جب قحط وغیرہ ختم ہو گیا پھر وہی شرارتیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی اگر تم رب کو نہ پکارتے. فقط کذب تم، لیکن تم نے اب دین کو جھٹلایا ہے. فصل پر یقون لزاما، تو یہ جھٹلانا تمہارے لیے وبال بن. یہ دوسرا مفہوم ہے جو ہم نے ذکر کیا. یہاں آ کر الحمد للہ یہ آیات پوری ہو گئی، ہم نے جا کے آج یہ مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور عباد الرحمان کی جو صفات ہم نے ذکر کی، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ان کے پاس کو پیدا فرمائے. اور یہ تو میں نے اپنے الفاظ میں ان کے بیان کر دیا، لیکن قرآن مجید موجود ہے اور تفسیر موجود ہے، ہم تو بیان کر کے فارغ ہیں. اب آپ جانو اور آپ کو قرآن جانو، تو قرآن آپ کے پاس ہے اور تفسیر آپ کے پاس دستیاب ہے. اب آپ کی سورۃ الفرقان کی آخری آیات کی تشریح وہاں دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ حضرات سے میں نے بہت زیادہ لے لیا، اس لیے دعا اپنی اپنی کر لیجیے. کرا دیں دعا تو کیا ہے، نعمت ہے، عبادت ہے، بلکہ عبادت کا موقع ہے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. يا الله يا أرحم الراحمين، ہمارے اس بیٹھنے کو آپ اپنے فضل سے قبول فرما دیجیے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجیے جو امت کے بہترین لوگ ہیں اور قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے والے ہیں. یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس قرآن حکیم کی برکت سے اور عشر اخیرہ کی برکت سے، رمضان المبارک کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور اپنے فضل سے ہمیں عباد الرحمان میں شامل فرما دیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ چاہیں کلمہ کن کے ساتھ بدل سکتے ہیں. یا اللہ ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما دیجیے، ہمارے اندر عباد الرحمان کی صفات پیدا کر. یا اللہ اپنے فضل سے پیدا فرما دیجیے، اپنی رحمت سے پیدا فرما دیجیے، ہمیں عباد الرحمان کا نمونہ بنا دیجیے. وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمیں ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کی جائز حاجت ہو گئی، یا اللہ اپنے فضل سے پورا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و
گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔